أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. تو جادوگروں کو جمع کر دیا گیا طے شدہ دن میں ایک خاص وقت پر، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ بھی جمع ہوگے؟ امید ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر یہ جادوگر غالب آ گئے. پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا ڈالو تو جو تم ڈالنے والے ہو. ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالی، اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ لاٹھی نگلنے لگی ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا، تو وہ جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے پروردگار پر، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، اور یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو تم عن قریب جان لو گے میں ضرور بالضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سم سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے کہ کوئی ڈر نہیں ہے، بے شک ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف جانے والے ہیں، بے شک ہم یہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم مومنین میں شروع کے لوگ ہیں، پہلے پہلے مؤمن ہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 38 سے لے کر 51 تک کی آیات ہے۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے فرعون کو اور وہاں کے درباریوں کو توحید کی دعوت دی۔ اس موقع پر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے پہلی آیات میں نقل کی تھی تاکہ امتیوں کو پتہ چلے کہ جابر اور ظالم بادشاہوں سے بات کس طریقے سے کی جاتی ہے اور تبلیغ اور دعوت کا طریقہ کیا ہے، جس کی کچھ تفصیل الحمدللہ ہم گزشتہ ہفتے میں بیان کر چکے ہیں۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ دے سکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اطمینان کے لیے معجزے بھی دکھائے، چنانچہ نزع یدہ فإذا ہی بیضاء للناظرین، ہاتھ کھینچا تو وہ چمکنے لگا، اور اپنی لاٹھی ڈالی تو فإذا ہی صعبان مبین، وہ کھلا اژدہا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے، تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ علاقے کے مصر کے سارے جادوگروں کو جمع کیا جائے اور پھر موسیٰ اور اس کے بھائی کا مقابلہ کیا جائے، اور درباریوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے ان کو مہلت دے دیجئے۔ ارجے موسیٰ و اخاہ ہارون، چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ فرعون نے کہا کہ ہم اس جیسا جادو تمہیں دکھائیں گے تو تم ایک وقت طے کرو، وعدے کی جگہ طے کرو کہ جہاں ہم سب جمع ہوں اور تمہارے اس جادو کا توڑ کیا جائے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ تم سے وعدہ ہے عید کے دن کا اور چاش کے وقت میں سب لوگ جمع ہو جائیں۔ گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دن تجویز کیا اور وقت تجویز کیا، کیونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم جگہ اور وقت طے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوم الزینہ یعنی جو ان کی زینت کا دن تھا، جیسے عید کا دن ہوتا ہے، لوگ کپڑے پہنتے ہیں، کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے جمع ہونا آسان ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ زینت والے دن جمع ہوں اور چاش کے وقت ذرا ایسا ہوتا ہے کہ صبح دھوپ اچھی طرح نکل چکی ہوتی ہے، لوگ ابتدائی کام صبح کے نمٹا لیتے ہیں، جمع ہونا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک وقت طے کیا گیا، دن طے کیا گیا، اور پھر سارا مجمع وہاں جمع ہو گیا۔ تو وہ بات آج کے درس میں بیان کی جا رہی ہے کہ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، کہ ساحر جادوگر جمع کر دیے گئے طے شدہ دن کے متعین وقت پر۔ میقات کہتے ہیں طے شدہ وقت، اور یوم معلوم طے شدہ دن، دن بھی طے تھا اور وقت بھی طے تھا۔ تو اس وقت پر یہ فرعون اور اس کے درباری جادوگر یہ سب جمع ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے بھائی، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ دونوں یہ پورے مجمع کے سامنے پہنچ گئے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جادوگروں کو جمع کر دیا گیا طے شدہ وقت میں، ایک متعین وقت پر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ کیا تم لوگ بھی جمع ہوگے، یعنی اعلان عام کر دیا گیا کہ کوئی اگر اس مجمع میں آنا چاہے تو اسے آنے کی اجازت ہے۔ قیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہوگے، یعنی اگر کوئی آنا چاہے تو آ جائے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، امید ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر جادوگر غالب آ گئے۔ تو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے اعلان کیا کہ عام لوگ بھی اگر آنا چاہیں تو آ جائیں، سب جمع ہو جائیں تاکہ ہمارے جادوگروں کا کارنامہ ظاہر ہو، اور جب جادوگر غالب آ جائیں گے تو ہم جادوگروں کا اور فرعون کا اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، امید ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر جادوگر غالب آ گئے۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا ہمیں کوئی اجر ملے گا، کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی، کیا ہمیں کوئی صلہ ملے گا، کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا۔ اجر کے کئی ترجمے کیے گئے، صلہ بھی، انعام بھی، اجرت بھی، کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی، ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ اور یہی فرق ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں، کہ وہ جو کام کرتے ہیں تو دنیاوی اجر کا دور دور ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہوتا، بلکہ ہر نبی جب آتا ہے تو وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر جو ہے وہ تو رب العالمین پر ہے۔ چنانچہ سورۃ الشعراء میں آگے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ہر نبی نے یہ کہا لا اسألکم علیہ اجرا، اس دین کی بات پہنچانے پر میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے وہ رب العالمین پر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، بلکہ اللہ تعالی نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کہیے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کسی اجر، انعام، صلے کا، بدلے کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کر کے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سیدھی سادھی صاف گفتگو کرتے ہیں اور اپنے مخاطبین سے کبھی بھی کسی اجر کے خواہاں نہیں ہوتے، لیکن دنیا دار لوگ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ملے گا کیا۔ چنانچہ جادوگروں نے آ کر سب سے پہلے یہ بات کہی کہ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کیا بے شک ہمیں اجرت ملے گی، ہمیں صلہ ملے گا، ہمیں عوض اور بدلہ ملے گا، انعام ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون کہنے لگا ہاں، اور صرف انعام ہی نہیں ملے گا، وانکم اذا لمن المقربین، اور بے شک تم مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے انعام، کہ بادشاہ نے انعام دیا کہ بھئی یہ 1 کروڑ روپے 1 ارب روپے تمہیں دے دیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دیا۔ انعام دے کے تو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ، لیکن جو مقرب ہوتا ہے اس کو تو دربار کے خاص لوگوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں انعام ملے گا، بلکہ تمہیں مقرب لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ والشیء بالشیء یذکر، عربی کا محاورہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ انعام اور تقرب، یہی تقریباً چیزیں جاری ہوتی ہیں دینی معاملات میں بھی، کہ ایک ہے انعام یا اعمال کا ثواب، اور ایک ہے تقرب عند اللہ، یعنی اللہ کے ہاں تقرب ہو جانا۔ تو بسا اوقات عمل بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اس سے تقرب عند اللہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، ثواب مل جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ عمل مفضول ہوتا ہے، مگر عمل مفضول ہونے کے باوجود ثواب تو کم ہوتا ہے، مگر تقرب عند اللہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ساتھیوں کو اس کی مثال دے رہا تھا کہ استاد فرض کریں کہ خطبہ پڑھا رہا ہے، یا ہدایہ پڑھا رہا ہے، یا کوئی اور کتاب پڑھا رہا ہے۔ اب جب پڑھانے کا وقت آیا، تب اس کے سامنے دونوں صورتیں ہیں، کہ وہ ہدایہ پڑھانے جائے یا مسجد میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو ہدایہ میں ثواب ہے یا قرآن مجید میں زیادہ ثواب ہے؟ ظاہر ہے کہ ثواب اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت میں زیادہ ثواب ہے، لیکن ثواب تو ہے، مگر اس وقت میں تقرب جو ہے وہ اس عمل سے حاصل ہوگا جس کا آپ نے پہلے سے وعدہ کر رکھا ہے، اور طلبہ آپ کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آئے گا تو ہمیں درس دے گا۔ اس وقت میں تلاوت میں مفضول، تلاوت میں مشغول ہونے سے ہزار درجے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جا کر اپنی ڈیوٹی ادا کریں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ جس وقت میں آدمی ملازم ہو تو اس ملازم کو ڈیوٹی کے اوقات میں نوافل وغیرہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کی ڈیوٹی کے اندر کوئی فرق نہ آتا ہو۔ تو بہرحال ایک ہے اجر اور ایک ہے تقرب۔ ظاہر ہے اجر تو عارضی چیز ہے، لیکن تقرب جو ہے وہ اعلی چیز ہے۔ یہ دنیاوی طور پر بھی بات صحیح ہے اور دینی طور پر بھی یہ بات صحیح ہے۔ بہرحال اس وقت تو دنیاوی بات چل رہی ہے کہ فرعون نے جواب میں یہ کہا کہ نعم وانکم اذا لمن المقربین، ہاں بے شک تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی نہ صرف یہ کہ تمہیں میں انعام دوں گا، بلکہ اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دوں گا اگر تم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ سورہ طٰہٰ میں یہ بات آتی ہے کہ جادوگروں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں گے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں گے؟ تو وہاں ہے کہ وہاں بھی ہے کہتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم ڈالو، تاکہ تمہارے معجزے، تمہاری جو جادو کا اثر ہے، وہ میرا معجزہ اس جادو کو اور جادو کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کر سکے۔ تو یہاں یہ آ رہا ہے کہ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصيهم، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب، بے شک ہم غالب آنے والے ہیں. اس کی با کو کا قسمیہ معنی بھی کیا گیا ہے، اور اس کا مدد اور استعانت کے لیے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو قالو بعزت فرعون کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادوگروں نے کہا کہ ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون کی عزت کی وجہ سے ہم ہی غالب آئیں گے. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی، فإذا هي تلقف ما يأفكون، تو اچانک وہ لاٹھی نگل رہی تھی ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے جھوٹ موٹ گھڑی تھی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تلقفو نگل رہی تھی ما ان تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو، یا فکون جن کا انہوں نے اف کیا تھا. افق یا فکو کے معنی ہوتے ہیں بہتان لگانا، قصہ اف، واقعہ اف، آیات اف مشہور ہے. تو افق یا فکو کے معنی ہوتے ہیں بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، باطل کوئی کام کرنا. قرآن مجید نے ایک لفظ لا کر ما یا فکون اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک باطل کام کیا تھا، ایک جھوٹا کام کیا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اور ان کے اژدہے نے اس تمام جھوٹ کو نگلنا شروع کر دیا. اور اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا کہ جادوگروں نے یہ کیا تھا کہ اپنی لاٹھیوں میں اور رسیوں کے اندر پارا اور اس طرح کی کیمیکل جو ہے وہ شامل کر دیا تھا، اندر پارا بھر دیا تھا اور اندر اس طرح کی کیمیکل بھر دیے تھے. اور اس کو پر جب ہیٹ پڑی، دن کی گرمی اور زمین کی گرمی اور سورج کی گرمی، تو اس سے وہ حرکت میں آ گئے، اور حرکت میں آ کر وہ حرکت کرنے لگے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ لاٹھی جو ہے اس میں کوئی پارا بھرا ہوا نہیں تھا، اس کے اندر کوئی کیمیکل بھرا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی تدبیر خفی نہیں تھی، بلکہ وہ معجزہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی کا. اور یہی فرق ہے سحر میں اور معجزے میں. سمجھ لیجئے کہ سحر کہا جاتا ہے تدبیر خفی کو، امر خفی کو. سحر کا معنی ہے امر خفی. اب اگر خفیہ طریقے سے آپ کوئی کام کریں تو وہ آپ کر لیں، یا آپ جیسا کوئی ماہر آدمی کر لے، یا آپ سے بڑھ کر کوئی اور ماہر آدمی کرے، وہ کام آرام سے کر سکتا ہے. اور یہ جو خفیہ تدبیر ہوتی ہے اس کی پھر بہت ساری صورتیں ہیں. کبھی تو یہی صورت ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اندر آپ نے پارا بھر دیا، جادوگروں نے پارا بھر دیا. اب دیکھنے میں وہ لاٹھی نظر آتی تھی لیکن اندر پارا بھرا ہوا تھا، تو جب اس پر ہیٹ لگی اور گرمی اس کو پہنچی تو وہ پارا حرکت میں آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں، تھرمامیٹر لگانے سے وہ پارا گرمی کی وجہ سے اوپر چڑھتا ہے، اور پھر باہر نکال کر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے منہ میں کتنی گرمی تھی، وہ بخار تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. تو پارے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے، اور جس چیز میں وہ ہوگا وہ بھی حرکت کرے گی اگر زیادہ مقدار اس کی بھر دی جائے. تو یہ تدبیر خفی تھی جس کو جادوگروں نے اختیار کیا. اور جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، بڑی بحث کی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے اکابر نے بھی کہ یہ جو جادو ہے یہ تدبیر خفی کا نام ہوتا ہے، اور تدبیر خفی کے ذریعے سے کوئی کام ظاہر کیا جاتا ہے مگر وہ ہوتا ہے اسباب کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. کوئی بھی آدمی اس کا ماہر بن سکتا ہے، جو بھی آدمی کوشش کرے یا اس قسم کی تدبیر خفی استعمال کرے تو وہ جادو دکھا سکتا ہے. لیکن معجزہ جو ہے وہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، اس میں اسباب اختیار نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ فعل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، جو ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر تو معجزہ کہلاتا ہے، اور ظاہر ہوتا ہے ولی اللہ کے ہاتھ پر تو کرامت کہلاتی ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کسی فاسق یا فاجر کے ہاتھ پر اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو معجزے میں اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ معجزہ تھا، اور جادوگروں کی جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ جادو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور ان جادوگروں کی جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ جادو تھا، یعنی اس میں تدبیر خفی اختیار کی گئی تھی، اور یہ تدبیر خفی کوئی بھی آدمی اختیار کر سکتا ہے، جو بھی اختیار کرے گا تو وہ اس کے مطابق نتیجہ اس کا مرتب ہوگا، لیکن معجزہ جو ہے وہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جس آدمی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو رہا ہے یعنی نبی علیہ السلام، اس نبی کے اپنے اختیار میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کے حکم کے بغیر معجزہ دکھا سکے، بلکہ علماء نے لکھا کہ بعض اوقات نبی کو پتہ بھی نہیں ہوتا مگر اس کا معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پڑھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے نظر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کو تسلی ہو گئی، اور اگر کوئی غلط خیال آ بھی سکتا تھا تو وہ بھی نہیں آیا اپنے والد کو سامنے دیکھ کر۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے، لیکن خود حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اسی لیے بعد میں انہوں نے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف ہیں کہاں، یوسف اور ان کے بھائی کہاں ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے مگر نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن جادو جو ہے وہ ایک تدبیر خفی کا نام ہے، جو بھی وہ تدبیر کرے گا وہ جادو دکھا سکتا ہے۔ پھر جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض اوقات وہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جیسے ابھی پارے وغیرہ کی مثال دی، بعض اوقات ریز کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے، آنکھوں کی جو شعائیں ہیں ریز اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بسا اوقات کلمات کے جو ریز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں، ان کی مختلف تاثیرات رکھی ہیں، تو یہ جو ریز ہیں یعنی شعائیں، تو ان کے اپنے اثرات پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ لمبی چوڑی بحث ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو تفصیل سے بھی ہم نقل کر دیں گے، لیکن فی الحال اتنی بات بتلائی جا رہی ہے کہ جادوگروں نے جو رسیاں ڈالی تھیں یا لاٹھیاں ڈالی تھیں ان میں جادو تھا، یعنی تدبیر تھی، اور ہر آدمی وہ تدبیر کر سکتا ہے جس کو بھی اس فن میں مہارت ہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی اور وہ اژدہا بن گیا وہ کی تدبیر نہیں تھی بلکہ وہ معجزہ تھا، اور اس کے معجزہ ہونے ہی کی وجہ سے وہ تمام جادوگروں کی لاٹھیوں کو اور ان کے عصا کو اور ان کی رسیوں کو اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک ان کی لاٹھی نگل رہی تھی ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے جھوٹی گھڑی تھی، یعنی ان کی لاٹھیاں میں جو حرکت پیدا ہوئی تھی سب ختم، بلکہ اس اژدہے نے ان کی لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا، نگل کے غائب ہو گئیں۔ جادوگروں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں وہ بڑے ماہر تھے، اور سارے علاقے کے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلا لیا گیا تھا. وہ جانتے تھے کہ جادو میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور اگر موسیٰ علیہ السلام جادو دکھا رہے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کے جادوگر ہیں. لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا, اندازہ ہوا کہ اس کا تدبیر خفی سے یا جادوگری سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارے سے ماورا اور یہ ما فوق الفطرت کوئی چیز ہے جس کو ظاہر کیا گیا ہے من جانب اللہ. چنانچہ فألقی السحرۃ ساجدین, جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. قرآن کہتے ہیں فألقی السحرۃ ساجدین, جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. ڈال دیے گئے کہ کیا مطلب؟ کہ ان کے دلوں پر ایسا ایمان کا نور چمکا کہ بے ساختہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے. چنانچہ وہ اللہ تعالی کے وجود کے توحید کے قائل ہو گئے, فوراً سجدے میں گر پڑے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. قالوا آمنا برب العالمين, اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر, یعنی جہانوں کے پروردگار پر. رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. کہاں تو فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے, بے عزتی فرعون انا لنحن الغالبون, کہ فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے. اور اب جب نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا ایمان ان کے دلوں میں ایسا جاگنزی ہوا کہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے, اور یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. فرعون غصے میں آ گیا اور کہا قال آمنتم له قبل ان آذن لکم, فرعون نے کہا کہ کیا تم نے اس کو مان لیا, تم اس پر ایمان لے آئے, یعنی رب العالمین پر ایمان لے آئے, قبل ان آذن لکم, قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. لہو کی ہو ضمیر رب کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے, اور لہو کی ہو ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے. تو ایک صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ فرعون نے یہ کہا کہ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, کیا تم رب العالمین پر ایمان لے آئے. دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے جبکہ ابھی تک میں نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی. اور پھر کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا بڑا آدمی ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. اب یہ الزام لگانے لگا کہ تم سب ملے ہوئے ہو, اور یہ جو یہ موسیٰ ہیں یہ تمہارے استاد ہیں, اور یہ تمہارا بڑا آدمی ہے جس نے تمہیں بھی جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون, تو تم عن قریب جان لو گے. اب آگے دھمکیاں دینے لگا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, میں ضرور بالضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے, یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا, اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا, مخالف سم سے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, میں ضرور بھی ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے. ولأصلبنکم اجمعین, اور میں تم سب کو سولی دے دوں گا قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون, جادوگر کہنے لگے کہ کوئی ڈر نہیں ہے. انا الى ربنا منقلبون, بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں. ہم نے تو جانا ہے اپنے پروردگار کے پاس, اور پروردگار کے پاس چلے گئے تو سارے دکھ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. تم کتنی دیر کا عذاب دو گے؟ تھوڑی دیر کا, دو گھنٹے، چار گھنٹے، چھ گھنٹے کا عذاب ہوگا، ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، سولی پر چڑھا دو گے، کچھ عرصے ہم تڑپیں گے، پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے، جب اللہ تعالی کے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بہت زیادہ عذاب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ فنا میں رکھے، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو بہت زیادہ عذاب دینے لگے، دینے کی کوشش کرے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی ساری رگیں کٹ جاتی ہیں اور دماغ اس کا سن ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جادوگر یہ کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ بھی دو گے، ہمیں سولی چڑھا بھی دو گے، تو کیا فرق پڑتا ہے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ کمال ہے ان جادوگروں کا، اور کمال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحبت کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا اثر ایسا پڑا کہ وہ چند ہی منٹ کے اندر بدترین کافروں سے نکل کر محبوب صحابہ میں داخل ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں داخل ہو گئے، اور صحابہ میں داخل ہو کر ان کا ایسا پکا ایمان ہوا کہ فرعون کی دھمکیوں نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔ فرعون نے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، کیا فرق پڑتا ہے، لا ضیر، انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تکلیف ہمیں پہنچے گی، تم ہاتھ پاؤں کاٹو گے، سولی چڑھاؤ گے، تو زیادہ تکلیف پہنچاؤ گے، مگر اس تکلیف کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے پیچھے ماضی میں جتنے گناہ کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہمیں اس کی لالچ ہے، نطمع امید رکھتے ہیں، ہمیں لالچ ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ان کنا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم اول مومن ہیں، اس وجہ سے کہ ہم اول مومن ہیں۔ اور یہ جو کہا کہ اس وجہ سے کہ ہم اول مومن ہیں، اس لیے کہ قبطیوں میں اسلام قبول کرنے میں اور ایمان قبول کرنے میں یہ سب سے پہلے تھے، یہ جادوگر قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے، فرعون کی قوم اور اس کے حواریین سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے قبطی لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو ان جادوگروں نے یہ کہا کہ الحمدللہ ہم اول المومنین ہیں، قبطی لوگوں میں سب سے پہلے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جادوگر کہنے لگے کہ کوئی ڈر نہیں ہے، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم لالچ کرتے ہیں، ہمیں امید ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو بخش دے، ان کنا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم اول المؤمنین میں سے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نظارہ دکھا دیا کہ کس طریقے سے طویل مدت کے کافر چند لمحے میں مؤمن صادق بن گئے، جہنم سے نکل کر جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اسی لیے کہتے ہیں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دے، حتیٰ کہ کسی کافر گناہگار کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے اور وہ جہنم سے نکل کر سیدھا جنت میں چلا جائے۔ چنانچہ یہاں تو نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن روایات میں ہے کہ فرعون نے اپنے اس ارادے کو پورا کیا، دھمکی کو پورا کیا، ان جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، سولی پر ان کو چڑھانے کے لیے لے جایا گیا، مگر ان کے قدم استقامت میں ادنا سی لغزش نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اب ہمیں اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، پروردگار کے پاس جانا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہماری ساری خطائیں معاف ہو چکی ہوں گی. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جادوگروں کو جمع کر دیا گیا متعین دن کے طے شدہ وقت پر. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہوگے، لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، امید ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر جادوگر غالب آ گئے. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، جب جادوگر آئے وہ فرعون سے کہنے لگے، ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کیا ہمیں اجر ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، تو فرعون نے کہا ہاں، یعنی اجر ملے گا اور بے شک تم مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فالقوا حبالهم وعصيهم، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی. وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون، اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب آئیں گے. فالقى موسى عصاه، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی. فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو ان کی لاٹھی نگل رہی تھی ان تمام چیزوں کو جن کو ان جادوگروں نے گھڑا تھا. فالقي السحرۃ ساجدين، تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. قالوا آمنا برب العالمين، اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون کہنے لگا کہ کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انه لكبيركم الذي علمكم السحر، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون، تو تم عن قریب جان لو گے. لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، میں ضرور بالضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سم سے. ولاصلبنكم اجمعين، اور میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. قالوا لا غير انا الى ربنا منقلبون، کہنے لگے کوئی ڈر نہیں ہے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں. انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا، بے شک ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. ان كنا اول المؤمنين، اس وجہ سے کہ ہم اول المؤمنین میں سے ہیں. آگے آیات ہیں مگر تو اس کی تفسیر میں وقت لگے گا، اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، گھر سے نکلنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہم قرآن مجید کے ترجمہ اور تشریح کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یا اللہ، اس قرآن مجید کا علم ہمیں عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کی فہم ہمیں عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، قرآن مجید کے مضامین ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے، اس قرآن مجید کی برکت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آئندہ زندگی میں ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دیجئے، آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں، یا ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما دیجئے. حضرت نائب صدر صاحب مدد لوگ اور کئی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو حلال، ان کو یا اللہ اولاد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، صالح عطا اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری جتنی حاجتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو آسان فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. یا اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں، جن کا ذاتی گھر نہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو کشادہ گھر عطا فرما، ذاتی گھر عطا فرما، کشادہ گھر عطا فرما. یا اللہ آخرت کا گھر بھی ہمارے لیے اچھا فرما دیجئے، قبر بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ میدان محشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے توفیل، بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرما، اپنے فضل و کرم سے داخل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک پرچہ ہے میرے پڑوس میں سے تین بھائیوں کو سیکورٹی اہلکار لے گئے ہیں، تاحال لاپتہ ہیں، ان کے لواحقین کے لیے دعاؤں کی درخواست. اللہ تعالیٰ ان بے گناہوں کو، اب بے گناہ ہے تو واپس فرما دے، اللہ ہر پریشانی سے انہیں بھی محفوظ فرما، ہمیں بھی محفوظ فرما، عافیت عطا فرما، مصیبتوں سے بچا، ظلم سے بچا یا اللہ.